الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. گزشتہ جمعے بھی صحبت صالحین پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر انسان جتنا بھی دین حاصل کر لے، ایشان آپ پیچھے بیٹھ جائے، کوئی بھی اگر نفل پڑھنا شروع کرے تو اس کو بتا دیں کہ نفل کا وقت دیا جائے گا جمعے کی نماز سے پہلے. صحبت صالحین اور نیک صحبت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بھی اس کے پاس علم ہو. خالی علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے اوپر عمل ہونا لازمی ہے، اور جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک نجات نہیں ہوگی. اگر خالی علم کافی ہوتا تو شیطان کے پاس علم کتنا ہے؟ اتنا علم ہے، زمین کا کوئی حصہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا. اور علم اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے، سب انبیاء کے زمانے اس نے دیکھے. علم اتنا دیا اللہ نے، اور اتنا علم دیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو نکال رہے ہیں کہ نکل یہاں سے مردود، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے ایک مدت معلوم تک آپ مہلت عطا کیجیے. علامہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کی یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت غصے میں، لیکن جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے پھر بھی سوال کیا. ایک انسان کے مزاج کو سمجھتا ہے تب اس سے بات کرتا ہے. اگر سمجھ نہ آئے اور وہ غصے میں ہو تو انسان ڈر جاتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، لیکن شیطان کا علم اتنا تھا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے کیا سوال کیا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں قیامت کے دن تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا بہکا، لیکن پھر حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ شیطان مردود، مجھے بھی میری عزت اور جلال اور علو مرتبہ اور عرش اعظم کی قسم کہ اگر مرتے وقت بھی میرا بندہ مجھ سے ایک دفعہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو ایک منٹ میں معاف کر دوں گا. ساری زندگی کے گناہوں کو ایک دفعہ انسان کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے. بچہ سرخ سرزی ہے، بچہ سو رہا ہے، بیمار ہے، ایک دفعہ ماں کو آواز دیتا ہے، لیکن اس سردی کے اندر ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ اپنی اولاد ہے، ورنہ کتنے پڑوس کے گھروں سے رونے کی آواز آتی ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو جاگ رہا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، جو سو رہا ہے اسے نہیں پتہ چلتا. یہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا راز رکھا ہے کہ محبت کے اندر انسان کو سویا ہوا انسان اڑ جاتا ہے. تو جس کا دل سو جاتا ہے، اس کو اپنا دل جگانے کے لیے اللہ والوں سے تعلق لازمی ہے. اگر تعلق نہیں ہوگا تو دوستوں پھر عمل نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو پھر اس علم کے اوپر گرفت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی علم وبال بن جائے گا اس کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، ہمیں یہ کتاب ملے، ہم یہ بھی علم حاصل کریں، فلاں علم بھی حاصل کریں. علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، اس علم کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. آئے اور علم کہتے کسے؟ آج کہتے ہیں نا کہ فلاں علم ہے، فلسفیات کا علم ہے، فلانا علم ہے. علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. صرف علم کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو عطا فرمایا. باقی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں، قرآن اور حدیث، صرف اس کو علم کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، جتنی بھی چیزیں یہ ساری اس کی فروعات ہیں کہ علم وحی کو، علم الہی کو سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں لازمی ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ علم سیکھنا سیکھو اگرچہ چین سے سیکھنا ہو، لہذا ہم کیا بنائیں گے، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں گے. تو علم کا معیار پیسے پر نہیں ہوتا، نبوت کا معیار پیسے پر رہا ہے نہیں رہا؟ نبوت کو کتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا اتنا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا. لیکن علم کا معیار پیسے پر نہیں ہے. یہ کیسا علم ہے کہ ایک انسان عام ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے، وہی انسان FRCS کر لیتا ہے تو اس کی تنخواہ 25,000 ہو جاتی ہے، وہی انسان جو ہے PhD کر لیتا ہے کسی چیز کے اندر اس کی تنخواہ 40,000 ہو جاتی ہے. تو معلوم ہے وہ علم نہیں ہے، وہ اس کی لوازمات میں سے تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن علم نہیں ہو سکتا. علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا اور اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا. آج کل لوگ اس کے اندر غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم جو کچھ بھی، جس کی بھی ریل گاڑی کا ہارن بج رہا ہے پہلے بند کر لیا جائے، اس کو سائلنٹ پہ کر کر کے رکھے اور یہ خیال رکھے دماغ میں کہ جب مسجد میں داخل ہو یا تو موبائل باہر چھوڑ کر کے آئے. کیوں؟ خالق سے رابطہ شروع، مخلوق سے رابطہ ختم. تو مسجد میں آنے سے پہلے یا تو باہر چھوڑ دیں، اگر باہر چھوڑنے کا سبب نہیں ہے کہ چوری ہو جائے گا تو اس کو سائلنٹ کر دیں تاکہ اس کی آواز نہ ہو، بعد میں دیکھ لے اس وقت، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جہل. یہ اتنی بڑی عظمت کی چیز ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. نیا صحابی سے علم ہی نہیں تھا، صحابہ دوڑے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا، صحابہ بیٹھ جاؤ. صحابہ بیٹھے، جب وہ شخص پیشاب کر چکا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس کو دھو اور صاف کر دو، اسی سے کہا دھو اس کو صاف کر دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیوں نہیں جانے دیا؟ فرمایا اگر تم جاتے اس کے پیچھے بھاگتے، وہ پیشاب کر رہا تھا تو اس کو بھی وہ ہوتی پریشانی، تو بجائے پیشاب ایک ہی جگہ گرنے کے کئی جگہ پھر جاتا، لہذا میں نے تمہیں روک دیا. تو یہ علم نبوت تھا کہ پیشاب کو مسجد میں پھیلنے نہیں دیا، لہذا برائی کو پھیلنے نہ دے، ایک ہی جگہ رہنے دے. اگر ہے ایک ٹھیک ہے، ایک کام کی چیز ہے، جب تک نہیں تھی جب تک بھی لوگ گزارا کر رہے تھے، جب بھی گزارا ہو رہا تھا. اور اب یہ تو ایسی وبا ہے جانے کہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہو تو بھی بچ جاتی ہے، مسجد میں بیٹھا ہو تو بھی بجنے لگتی ہے. انسان جتنا بھی بچنا چاہے نہیں بچ سکتا. جو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ساری دنیا کی خبریں پہنچیں گی، تو کس طرح پہنچیں گی؟ کچھ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی آئیں گے وہی پہنچانے کے لیے کہ آج دنیا کے فلاں ملک کے اندر کیا ہوا. یہی ٹیکنالوجی ہوگی جو اس کے کام آئے گی، یہ سب اس کی تیاری ہے. مسلمان ایک نیک نیتی سے اس کو استعمال کرتا ہے صرف بات کرنے کے لیے، تاکہ حال احوال معلوم ہو جائے، وہ بھی بہتر ہے، کوئی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو آج لوگوں نے حرج والی چیز بنا دی ہے. آج جو بھی دین کی چیز ہے اس نے اپنی طبیعت کے مطابق کچھ چیزیں شامل کر دی، پھر کیا کہا کہ یہ ضرورت میں شامل ہے. ضرورت میں شامل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے پھر بھی جی رہے، ایسے ایسے گاؤں دیہات پڑے ہوئے جہاں پر لوگوں کے پاس نہیں ہے پھر بھی جی رہے اور سکون سے جی رہے، جن کے پاس ہے وہ ٹینشن کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک سبب دیا ہے تو اس سبب کو گناہ کا سبب نہ بنائے، اس کو گناہ کا سبب نہ بنائے، سبب گناہ نہ بننے دے. اگر وہ گناہ کا سبب نہیں بنے گا تو جائز ہے، اگر گناہ کا سبب بن جائے تو پھر ناجائز ہے. تو دوستو اللہ والوں کی صحبت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے جس طریقے سے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، اٹھنا ضروری ہے، اپنی تجارت کرنی ضروری ہے، اپنی معیشت چلانا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے. کیونکہ انسان اگر کمائے نہیں تو کہتا ہے میں بھوکا مر جاؤں گا. اگر معیشت، تجارت، زراعت، اپنا لین دین اگر یہ ٹھیک نہ کرے تو کہے میرے معاملات صحیح نہیں ہوں گے لوگوں سے. تو ان تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ والوں کی صحبت کے اوپر. جنہوں نے صحبت اٹھائی ان کا معاملہ دیکھیے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ جنہوں نے صحبتیں اٹھا لی، صحبت اٹھانے کے بعد ان کا کیا معاملہ ہوا؟ بھائی فون پر بات یہاں مسجد میں نہیں رہے، ابھی اسی چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں، پھر آپ بات کر رہے ہیں. بات کرنی ہو تو اٹھ کر کے چلا جائے باہر، مسجد سے باہر جا کر کے بات کرے. مسجد میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اس چیز کی. اگر ہمارے اندر اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں ہوگا کہ ہم کس کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ابھی میں کسی ملک کے صدر کے سامنے بٹھا دوں تو کیا کرتا ہے؟ موبائل باہر چھوڑ دیتا ہے یا بچتا رہے؟ ہمت ہوگی اٹھانے کی؟ ایک انسان کا اتنا خوف ہے، اور جو رحم الرحیمین ہے جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کا اتنا خوف نہیں ہے کہ اس کے گھر کے اندر انسان ادب سے بیٹھ جائے. آج ہمارا خوف کہاں چلا گیا؟ ایک عام انسان سے انسان ڈر جاتا ہے کہ یار اس کا رتبہ، اس کا عہدہ اعلیٰ کے دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب چاہے دے، جب چاہے واپس لے لے، انسان اس سے ڈر جاتا ہے. لیکن ایک اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ کے اندر وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر وهو على کل شیء قدیر، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے. جو اللہ کے دین کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کروائیں گے، اور جو اللہ کے دین کی عزت نہیں کرے گا اس کو ذلیل کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرواتا ہے. جو عزت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتے. پرسوں ایک رپورٹ چھپی ریڈ کراس کی طرف سے کہ ہم بازار کے مزار شریف افغانستان کے اندر جو مسلمان مجاہدین کی جو لاشیں نکالتے ہیں وہ لاشیں خراب نہیں ہوتی، ان سے کبھی بدبو نہیں آتی، جبکہ ہمارے لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی لاشوں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. میں نے اخبار میں جب دیکھا میں نے وہ کٹنگ کاٹ کر کے رکھی ہے ثبوت کے طور پر. کیوں لاش خراب نہیں ہوتی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے جائے ان کو مردہ گمار مت کرو، اور زندہ، کیونکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء وہ زندہ ہے، عند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کے پاس سے رزق کھا رہے. تو زندہ رزق کھاتا ہے یا مردہ رزق کھاتا ہے؟ تو جب زندہ ہے تو اس میں سے بدبو کہاں جائے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان رحمت ہے کہ جو اللہ کے نام پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جسم کو بھی گلنے سڑنے نہیں دیتے. مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ کے مصنف ہیں، مدینہ منورہ کے اندر انتقال ہوا، تو وہاں کا معمول یہ کہ بقیع کے اندر جس کو بھی دفن کیا جاتا ہے ہر چھ مہینے کے بعد قبر کھود کے پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے، اور اس کی ہڈیاں ایک طرف کر دی جاتی ہیں اور اسی قبر میں دوسری لاش دفنا دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو اگر 100 سال بھی ہو جائے اور کوئی ہاتھ لگا دے تو کہتے ہیں یہ تو نشانی ہے. یہ ارے نشانی کیا ہے؟ مٹی میں ملنے والی چیز تھی، مل گئی، اب تو خالی مٹی کے اوپر بیٹھا رہے، کیا فائدہ؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر دوسری لاش رکھ دیتے ہیں. لیکن اگر لاش سلامت ہے تو 3 دفعہ دیکھتے ہیں، پھر 4th دفعہ ان کا کوئی مخصوص کوڈ یا نشان ہوتا ہے، وہ نشان لگا دیتے ہیں، پھر نہیں کھولتے. مولا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 3 دفعہ کھولی گئی اور 3 دفعہ صحیح سالم، ایک ذرہ برابر بھی تغیر نہیں تھا. پھر حضرت معاشا اور حفصہ رحمۃ اللہ علیہ اس حیات سے حضرت کو جب پتہ چلا تو حضرت نے ان کے صاحبزادے کو بلایا وہی مدینہ منورہ میں، ان سے پوچھا آپ کے والد ایسا کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی لاش خراب نہیں ہوئی؟ مر گئے لیکن ابھی تک جسم تر و تازہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب کا زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا، صرف ایک عمل یہ تھا کہ کبھی زندگی بھر کسی حافظ قرآن کی طرف انہوں نے پاؤں نہیں کیے. یعنی قرآن کا اتنا ادب تھا کہ قرآن کی طرف پاؤں نہ کرنا، وہ تو الگ بات تھی، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہوتا تھا اس کا اتنا ادب تھا کہ اس کی طرف پاؤں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی لاش خراب نہیں ہونے دی. تو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر مرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر مرتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. آج ہم موت کو بھول گئے کہ ہمیں مرنا بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کس لیے آئے دنیا کے اندر، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، اپنے دنیا کے کاموں کے لیے. نہیں دوستو، یہ ایک عارضی، ایک محدود زندگی ہے. اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی اور رکھی ہے. یہاں آنکھ کھلے گی اور وہاں آنکھ کھلے، یہاں آنکھ بند ہوگی اور وہاں جا کر آنکھ کھلے گی. جب آنکھ کھلے گی تو ملک تبدیل ہو چکا ہوگا. چند گھنٹے کی فلائٹ انسان حاصل کرتا ہے اور مکے اور مدینے پہنچ جاتا ہے. جب وہاں آنکھ کھلتی ہے تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ میں تو اپنے ملک میں تھا، اب میں کس جگہ آ گیا. حیران ہوتا ہے یا نہیں؟ وہاں کے انوارات محسوس کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اللہ یہ کیسے لوگ ہیں. وہاں کی زبان سنتا ہے، یا اللہ یہ کیسی زبان ہے. بھائی جس کو عربی نہیں آتی اس کے لیے تو عربی بڑی چیز ہے، کیوں سنتا ہے کہ اللہ یہ کیسی زبان ہے. پھر اللہ کا گھر دیکھتا ہے تو یا اللہ یہ تیرا کیسا گھر ہے کہ ساری دنیا کے کونے سے لوگ خود بخود چل کر کے تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. حالانکہ اس گھر میں نہ سونا لگائے، نہ چاندی لگائے، اور نہ یہ لکھا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس کو اتنے لاکھ روپے یا اتنا سونا چاندی ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبوبیت رکھی ہے. اس گھر کی ایسی محبوبیت اللہ نے رکھی ہے کہ لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. تو دوستو یہ ایک دن آئے گا اسی طریقے سے آنکھ اچانک بند ہو جائے گی. اچانک آنکھ بند ہوگی، پھر جب اچانک آنکھ کھلے گی تو وہاں کا ماحول کچھ اور ہوگا. انسان یہاں مٹی سے بنا ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ دوسرا جسم عطا کریں گے. پھر نورانی مخلوق ہوگی، پھر انسان سوچے گا اللہ میں جو کہاں تھا، دنیا کے اندر تھا، وہاں میں نے کیا کیا. لیکن ہر چیز دیکھ کر کے پریشان ہوگا. اور نیک اعمال اگر کر کے لے گیا تو وہاں کام آئی ہے، اور اگر نیک اعمال کر کے نہیں لے کے گیا تو پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، خسارہ ہی خسارہ ہے. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب جو دادا کے خلیفہ ہیں، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے اندر، انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا تھا. فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی زندگی کے اندر عیش و آرام کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، بھائی پیچھے لوگ زیادہ ہو گئے، تھوڑا آگے آگے ہو جائے. صف بندی نہ کرے، صف بندی اذان کے وقت، خطبے کے وقت صف ہوتی ہے. جو جوان ہے وہ احساس کرے بوڑھوں کا کہ وہ پہلے اٹھ کر کیا گیا ہے، تاکہ بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی تعلیمات ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو. من لم يرحم صغيرنا ولم يؤخر كبيرنا فليس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم يؤخر كبيرنا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فليس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے یہ، فليس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسلام نے چھوٹوں کی عزت بھی سکھائی، بڑوں کی عزت بھی سکھائی، لیکن آج ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کو مقتدا بنا لیا. اہل یورپ کو اپنا مقتدا بنا لیا، کفار کو اپنا مقتدا بنا لیا، یہود و نصارہ کو آج مسلمان اپنا آئیڈیل سمجھنے لگا کہ اگر میں ایسی شکل بناؤں گا تو میری شکل تو ایسی لگے گی، ارے کیا خوبصورت لگے گی. ماں بچے کو سجا سوار کر کے گھر کے محلے میں بھیجتی ہے. ماں جب بچہ شام کو اٹھ جاتا ہے پہلے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پھر اپنے حساب سے اس کو کپڑے پہناتی ہے. جب بچے سے پوچھتی ہے، بولو بھائی چپ کیوں ہے آدھے لوگ، اپنے حساب سے پہناتی ہے، پھر اپنے طور پر نظر اتار کر پھر دنیا میں بھیجتی ہے، محلے کے اندر بھیجتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ماں نے اپنے حساب و کتاب سے اس کو اتنا سجایا سوارا تاکہ جب یہ بچہ محلے میں نکلے تو لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھیں, لوگوں کو بھلا معلوم ہو. تو دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی طرح سجا سوار کر کے بھیجا ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ہمیں اس کی دلیل چاہیے, اللہ کے نبی نے داڑھی رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک ماں تو اپنے بچے کو سجا سوار کر کے بھیج رہی ہے, اللہ نے اپنے نبی کو بغیر سجائے سوارے بھیج دیا دنیا کے اندر. سید الانبیاء ہے, سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ سے بڑھ کر دنیا کے اندر حسین کوئی نہیں پیدا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا, اے زلیخا, تو اپنے یوسف پر ناز کرتی ہے, تیرے یوسف پر تو انگلیاں کٹی تھیں, لیکن میرا یوسف جہاں سے گزرتا ہے وہاں گردنیں کٹ جاتی ہیں. 70 ایک دن کے اندر شہید ہو گئے, لیکن پھر بھی کیا تھا کہ ان کے گھر والوں کو فخر تھا کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے. احد کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 74-72 تیر اپنے ہاتھ پر کھائے, لیکن ایک تیر اللہ کے نبی کی طرف نہیں جانے دیا, ایک تیر اللہ کے نبی کی طرف نہیں جانے دیا کہ اللہ کے نبی کو تیر لگے گا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے تھے, حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈر کر کے کھڑے تھے. نہیں, نبی کبھی بزدل نہیں ہوگا. اللہ نے اس نبی کو جنگجو نبی بنا کر کے پیدا فرمایا. صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو ہم سے زیادہ اس قوت سے آگے بڑھتے تھے کہ کفار کی جو لشکر تھا اس کو جیتتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل جاتے تھے. اتنی قوت اور اتنا روب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف گربان سے تو پکڑا تھا, حضرت عمر سے بڑھ کر بہادر پورے عرب کے اندر مشہور تھے حضرت عمر. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گربان سے پکڑ کر جھٹکا دیا, تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا بہادر گھٹنے کے بل زمین پر گر پڑا. اللہ نے 100 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی اللہ نے اپنے نبی کو. تو دوستو, نیک صحبت اللہ والوں کے پاس جب تک نہیں جائے گا, جب تک ان کی صحبت نہیں اٹھائے گا, جب تک ان کے پاس نہیں رہے گا, اس وقت تک انسان کیا کہہ رہے گا, پریشان رہے گا. علم تو ہوگا, اس کو علم ہوگا, علم کے اوپر عمل کی توفیق نہیں ہوگی. عمل کی توفیق کہاں ملے گی؟ اللہ والوں کے پاس جا کر کے. دیکھیں حضرت ماں قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں گئے؟ جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگولی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرورت تھی, اس لیے گئے تھے, اگر حاجی صاحب کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو حاجی صاحب ہمارے پاس آئیں گے, مسئلہ ہم بتائیں گے, لیکن اگر تذکیہ کا معاملہ ہوگا تو ہم حاجی صاحب کے پاس جائیں گے. حضرت گنگولی کا امتحان بھی پھر کیسا لیا؟ جب محبت کی جاتی ہے تو محبت میں امتحان لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ بولو بھائی, لیا جاتا ہے. تو حضرت گنگولی کا امتحان کیسا لیا کہ کھانا کھا رہے تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کھانا کھا رہے تھے, حضرت گنگولی تشریف لیا ہے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روٹی کے اوپر سالن رکھا اور حضرت گنگولی کو دے دیا اور فرمایا جاؤ جہاں میری جوتیاں پڑی ہیں مہمانوں کی وہاں بیٹھ کر کے کھا لو. کس کے اندر حوصلہ ہے؟ دوستو, عزت مٹاتا ہے اللہ کے لیے تب اللہ تعالی عزت عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ, یہی ہے تواضع, یہی ہے تواضع. اسی کو حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگ ظاہری طور پر تو بہت تواضع دکھاتے ہیں کہ میں تو انتہائی کمینہ انسان ہوں. فرمایا اسی وقت کہہ دے کہ ہاں واقعی تم کمینے ہو, پھر دیکھو صبر ہوتا ہے یا نہیں. اگر ایک انسان کہتا ہے جی مجھے میرے اندر تو کیا قوت ہے, میں تو انتہائی کمینہ انسان ہوں, تو اسی وقت کیا کہتے اس کو آزمانے کے لیے, ہاں واقعی تم کمینے ہو. تو پھر دیکھو اگر اس کے اندر صبر ہوگا تو صبر کرے گا, ورنہ کہے گا میں اپنی زبان سے برائی کر رہا تھا تجھے کہنے کا کیا حق تھا. فرمایا یہ تواضع کی صورت کے اندر اپنی بڑائی دکھلانا ہے, صورتاً تو تواضع ہے کہ جی میں کیا چیز ہوں میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن در حقیقت کیا ہے اپنی بڑائی دکھلانا مقصود ہے. کوئی اگر حقیقت میں کہہ کے دیکھے تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا ان چکروں میں مت آنا, کبھی کہہ کر دیکھ لینا پھر معلوم ہو جائے گا جو اس نے کہا ہے وہی تم بھی کہہ دینا, پھر پتہ چل جائے گا کتنا اخلاص ہے. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. ومن تکبر, اور جس کو بلندی عطا فرماتے ہیں اس کی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. آج دیکھیں اللہ والے آتے ہیں انسان بغیر کسی اس کے خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے, کیوں کھینچا چلا جاتا ہے, کیوں اس سے لوگ محبت کرتے ہیں, حالانکہ نہ تو وہ کوئی ہدیہ دے رہے ہیں نہ کوئی وہ نذرانہ دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں دے رہے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہو گئے اور وہ آ گئے کسی جگہ پر آ کر کے بیٹھے یا کسی مسجد میں ان کا بیان ہے, کتنے لوگ جائیں گے؟ بولو بھائی کیوں؟ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کے آ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندگی عطا فرما دی, کتنے لوگ پہنچ جائیں گے؟ کیوں پہنچیں گے؟ کیا وہ وہاں نظر و نیاز دیں گے یا کوئی ہدیہ پیش کریں گے؟ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے محبت کی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اعلان ہوا بغداد کی مسجد میں کہ اس مسجد کے اندر جو سب سے کمتر ترین انسان ہو وہ اس مسجد سے ابھی نکل جائے. حضرت جنید بغدادی سب سے پہلے نکل گئے, اور جب ان کے شیخ کو یہ بتایا گیا کہ اگر آج جامع مسجد بغداد کے اندر یہ اعلان ہوا کہ اس مسجد کے اندر جو سب سے کمتر انسان ہے وہ مسجد سے نکل جائے, تو حضرت جنید بغدادی سب سے پہلے نکل گئے. تو ان کے شیخ نے کیا فرمایا؟ دادا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے شیخ نے فرمایا کہ اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا ہے, اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا ہے. انسان اپنی نظر میں اچھا لگے, اپنا آئینہ دیکھے اور کہے کہ ماشاءاللہ میں تو بہت خوبصورت, لیکن آئینے نبوت کے اندر اگر برا لگے, دوستوں کس میں کام کیے, یہ شکل و صورت اچھی لگے گی؟ بچہ ماں کو روک کر کے کہتا ہے کہ ماں میں اپنے حساب سے تیار ہونا چاہتا ہوں, تو ماں کیا کہے گی؟ بیٹا تیرے اندر اتنی عقل نہیں ہے. تو جب بندہ اپنی نظر سے تیار ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بندے تیرے اندر اتنی عقل نہیں ہے, جو وحی میں نے نازل فرمائی ہے تو اس کے اوپر ایمان لا, اور جو نبی میں نے اپنا بھیجا ہے اس دنیا کے اندر تو اس نبی کی اطاعت کر. تجھ سے انسان تو انسان, سمندر کی مچھلیاں, جنگل میں چرنے والے جانور, وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت راستہ بھول گئی, اچانک سامنے شیر آ گیا. صحابہ نے کیا فرمایا؟ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں اور جنگل میں راستہ بھول گئے, یہ شیر ہمیں راستہ دکھلا دے. حالانکہ زبان بھی نہیں جانتے تھے, اپنی زبان میں کہا, لیکن جس کی محبت ہو جائے دل میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور جس کی حفاظت فرماتے ہیں اور جس کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ چاند و سورج شیر چرین پرین ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیتے. شیر سمجھ گیا اور شہر تک لایا راستے تک, اور وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا. یہ تو صحابہ تھے. حضرت عاطف جامع شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا چکا ہوں کہ بزرگ کی قبر پر گئے خادم کے ساتھ, کیونکہ حضرت عاطف جامع شہید رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ شوق تھا اللہ والوں کی قبروں پر جانے کا, اور وہاں جا کر کے پھر دعا مانگتے تھے ان کے وسیلے سے. تو دعا مانگ رہے تھے, خادم بھی ساتھ تھا. حضرت دعا میں لگے ہوئے, حضرت کو ہوش ہی نہیں, اچانک خادم نے دیکھا کہ پیچھے جنگل کے اندر شیر آ گیا. تو خادم تو بےچارا خادم تھا, وہ ڈر گیا. اب اس نے دیکھا آہستہ آہستہ شیر بڑھ رہا ہے. میں حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ, تذکرہ حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک کتاب ہے, اس کے اندر حضرت حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سوانح حیات موجود ہے. اس کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا, قریب کر لیا, لیکن وہ بیچارہ بھی ہمارے جیسا عام تھا, وہ پھر بھی ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں شیر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. تو لکھا ہے کہ حافظ جامی شہید رحمتہ اللہ علیہ نے جب مڑ کر کے دیکھا شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, تو شیر وہیں سے واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں پھر شیر کیا چیز ہے. خالق کا شیر جس کے دل میں ہوتا ہے تو شیر کو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا غلام اور وہ بنا دیتے ہیں. تو دوستو اللہ والوں کی صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عقل بھی عقل میں سلامتی عطا فرماتے ہیں, فہم میں سلامتی عطا فرماتے ہیں. اور جب عقل اور فہم دونوں میں سلامتی مل جاتی ہے تو پھر انسان گناہ کرتے ہوا ڈرتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو انسان کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ یار جنہوں نے مجھے پیدا کیا, جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا, جنہوں نے میرے خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی, آج وہ مجھ سے ناراض ہے, میں کس طریقے سے سو جاؤں. شریف اولاد کی کیا نشانی ہے؟ وہ ماں باپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتا, ان کے پاؤں پکڑ کر کے ان سے کیا کہتا ہے, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, ماں باپ نے پیدا نہیں فرمایا. ماں باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ایک ذریعہ سے, ایک وسیلہ سے, ورنہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, حضرت مائی حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے, حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ سب پیدا فرما کر اللہ نے یہ بتلا دیا کہ مجھے قدرت تو ہے لیکن میری سنت الگ ہے, میری عادت الگ ہے. ولن تجد, اور آگے کیا فرمایا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور لوگ اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو جو میں ایک رپورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ مسلمان مجاہدین کی لاش خراب نہیں ہوتی, اس کے اندر کیا لکھا تھا کہ انہوں نے لکھا 24 گھنٹے کے بعد جب ہمارا ایک آدمی مر گیا تو ہمارا اس کے پاس بیٹھنا دشوار تھا. جو آج مسلمان سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو ہے کیا نام ہے, اگر اہل اس ملک کو تباہ کرنے کے اندر جتنا بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ ہماری ہے, یہ ہماری کس طرح سے جنگ تھی. طالبان نے تو ایک اسلامی نظام, ایک آج پاکستان کے اندر نظام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا نظام لایا جائے, کون سے لوگ لائے جائے. ارے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اپنے نبی کو بھیجا, پھر اس نبی پر کتاب نازل فرمائی, پھر اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا اور کہا کہ اپنے صحابہ سے عمل کر کے دکھلایا. صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا, وہی صحابہ تھے پھٹے پرانے کپڑے, لیکن جس جگہ چلے جاتے تھے واللہ کافر کانپنے لگتا تھا. اور آج کے مسلمان کا کیا حال ہے, 3 فٹ سوٹ کے اندر ہوتا ہے اور کافر کھڑا ہوتا ہے, مسلمان کا پیشاب نکل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ دل سے ایمان نکل گیا, اللہ تعالیٰ کا خوف نکل گیا. جب اللہ کا خوف نہیں رہے گا تو پھر بندوں کا خوف رہے گا. اللہ نے قرآن کے اندر کیا کیا, صاف فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. تجارت کر سکتے ہیں ان سے لیکن دوست نہیں بنا سکتے. تجارت کر سکتا ہے لیکن دوست نہیں بنا سکتا. آگے کیا فرمایا, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جو ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا. آج کیا کہتے ہیں, ایسی عدالتیں ہوں گی جو 90 دن کے اندر انصاف پیش کریں گی. اسلام نے وہ عدالت دی ہے جو 9 دن میں انصاف پیش کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 شخص آئے, ایک مشرک تھا اور ایک یہودی تھا, دونوں فیصلہ کرانے کے لیے آئے. مشرک اور یہودی کا جھگڑا ہوا آپس میں, پہلے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا. فیصلہ کرانے کے بعد یہودی تیار نہیں ہوا, مشرک تیار نہیں ہوا. مشرک نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کیا ہے, چلو عمر کے پاس فیصلہ کراتے ہیں. یہودی نے کہا جائیں گے لیکن پہلے یہ بات بتائیں گے کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس سے ہو کر کیا آ رہے ہیں. جا کر کے بتا دیا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں, ہمارا جھگڑا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس مشرک سے کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا تجھے کیا ہے؟ فرمایا وہ فیصلہ غلط ہے, ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا. اندر گئے, تلوار لائے اور اسی وقت مشرک کی گردن اڑا دی. فرمایا جو اللہ اور اس کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا, عمر کی تلوار اس کا فیصلہ اس طرح سے کرتی ہے. جب مسلمانوں کے اندر یہ قوت تھی اور یہ جرات اور یہ ایمان تھا جو دنیا مسلمانوں کے قدموں کے اندر تھی, آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دنیا اس سے آگے بھاگ رہی ہے. آج مسلمان کہتا ہے ہمارے پاس مال و اسباب کا ہے. آج ہندو جو گائے کا پیشاب پینے والا ہے وہ مسلمانوں کو آگ دکھا رہا ہے. کہاں سے اس کے اندر جرات آئی؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. اور آج کیا ہے؟ وہی ذلت ہے. لیکن پھر بھی آج ہم کس نظام کو جاتے ہیں؟ بولو بھائی کس نظام کو جاتے ہیں؟ کہتے کسی طریقے سے مولانا فضلی یہ نظام صحیح ہے بالکل. ارے بندے کا بنایا ہوا نظام کیسے صحیح ہوگا؟ آپ اپنے گھر کے اندر ایک نظام بناتے, ایک مہینہ ایک سال چلاتے, پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن میرے رب نے جب سے دنیا قائم ہوئی یہ سورج بنایا, آج تک کبھی سورج کا نظام بدلا؟ چار بنایا اللہ نے, اللہ رب العزت نے چار بنایا, اس کا نظام تبدیل ہوا؟ یہ دن اور رات بنائے, اس کا نظام تبدیل ہوا؟ یہ روشنی, اس کا نظام تبدیل ہوا؟ تو معلوم ہوا کوئی ذات سے ایسی ہے جو ایسا نظام بناتی ہے کہ جس کا نظام کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اس کو پچھلے کا بھی علم ہے, حال کا بھی علم ہے, اور آگے آنے آنے والے حال کا بھی علم ہے کہ آگے کیا معاملہ ہوگا. تو دوستو جو ایسا نظام بنائے, اللہ نے اگر نظام نہ بنا کر کے دیا ہوتا پھر انسان بیٹھتے مل کر کے سوچتے کیا کہ ہم کس نظام پر چلے. جب اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تو اتمام حجت ہو گئی, پھر اس کے اوپر اللہ نے اور اتمام حجت کیا کہ اپنا نبی بھی بھیجا کہ قرآن دیا کہ نبی آپ عمل کر کے دکھلائیے. اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھلایا, لیکن اللہ کو معلوم تھا بعد میں آنے والے لوگ کیا کہیں گے, وہ تو نبی تھے, اللہ نے ان کو نبوت ادا کی تھی. اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے صحابہ بنائیے, وہ صحابہ نے کہا صحابہ تم عمل کر کے دکھلاؤ. صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا. جب صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا, اب اللہ نے اتمام حجت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ قرآن نازل ہوا تھا لیکن اس کے اوپر فلاح حکم پر عمل کرنا میرے لیے مشکل تھا. آج یہود و نصارہ کا دستور ہمارے لیے کیا بن گیا؟ کہتے ہیں یہ مثالی دستور ہے. بولو بھائی کون سا نظام چاہیے؟ آج کیا ہے؟ آج مسلمان ہر چیز سے تنگ ہے, ہر چیز کے اندر پریشان ہے, چاہے دنیا دار ہو چاہے جس حالت کے اندر ہو. کوئی کہتا ہے تجارت صحیح نہیں ہے, کوئی کہتا ہے فلاں بیماری ہے. جب تک اسلامی نظام اس ملک کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک اس ملک کے اندر کبھی امن قائم نہیں ہوگا. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ایک جو ہے ایڈس کے مریض کو ایڈس کا خون لگا رہے ہیں, ایک شخص ایڈس کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کو خون کی ضرورت ہے, اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ایڈس زدہ آدمی کا خون نکال کر اس کو لگا رہے ہیں, صحیح ہوگا وہ؟ تو آج جمہوریت کا نام کیا ہے کہ خود اس کو ایڈز ہے. آج اس کو مسلمانوں کو اس کا خون چلایا جا رہا ہے, کہاں سے راس آئے گا؟ دادا نے فرمایا ایک دبلا پتلا آدمی ہوں, ایک مثال دی دادا نے غور سے سننے والی ہے, فرمایا ایک دبلا پتلا سا انسان ہے, وہ بیمار ہو گیا, اس کو خون کی ضرورت پڑی. ڈاکٹروں نے کہا جاؤ خون لیا بھائی, اس کو ایک بوتل خون چڑھانا ہے. اب وہ گئے جا کر کے موٹا, اب انہوں نے بلڈ گروپ بھی بتا دیا. انہوں نے جا کر کے بلڈ گروپ کو تو کہا دیکھو کسی ہٹے موٹے کا خون لو تاکہ ہمارا جو بیمار ہے جلد صحت یاب ہو جائے. بلڈ گروپ پھینک دیا اور ایک ہٹے موٹے کٹے کا جو ہے نا خون لے گئے, جو خوب موٹا کٹا تھا اس کا خون لے گئے, لے جا کر کے خون چڑھا دیا. اب وہ بیمار ہو گیا کچھ اور زیادہ. تو ڈاکٹر نے کہا یہ کیا کیا تم لوگوں نے, کون سا خون لائے تھے؟ کہا وہ بلڈ گروپ جو آپ نے لکھ کے دیا تھا وہ تو ہم نے بھیج دیا تھا, ہم تو موٹا تازہ خون اس لیے لائے تھے کہ حرکت ہو جائے. اس نے کہا نہیں, اس کے لیے دبلے کا ہی خون چلے گا. تو دوستو جس طریقے سے وہ خون اس خون کے ساتھ ملا پکڑ نہیں کرتا تو انسان کو صحت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اسلام کے ساتھ جمہوریت کا ملاپ نہیں ہو سکتا, کبھی سکون نہیں آ سکتا اس ملک کے اندر. کتنا جمہوریت کا خون چڑھانا ہے چڑھاتے رہے, جتنی بوتلیں چڑھانی ہے چڑھاؤ, لیکن کبھی امن سکون چین کبھی نہیں آئے گا. کیونکہ مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہے, اس کے اندر جو روح رکھی ہے, اس کے اندر اسلام کا خون دوڑ رہا ہے. اور جب تک اسلام کا خون دوڑتا رہے گا اس کے اندر جمہوریت کے جتنے بھی ٹیکے لگتے رہے کچھ اثر نہیں ہوگا. الا اللہ نے کیا فرمایا, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آج لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا کیا نظام ہے یورپ کے اندر, اگر کتے کو بھی تکلیف پہنچائے, کوئی کتے کو بھی گاڑی کے نیچے دبا دے اس کے اوپر بھی فائن لگ جاتا ہے اور اس کو بھی سزا ہو جاتی ہے. ارے کتے کے لیے وہاں قانون موجود ہے لیکن انسان کے لیے موجود نہیں ہے. افسوس اسی بات کا ہے. ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس کے اندر پھینک آتے ہیں. کس عمر کے اندر؟ جس عمر میں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے پاس آ کر کے بیٹھے, کچھ دیر مجھ سے کوئی میرا اپنا بات کر لے. ارے نوجوان جو ہے, نوجوان اس کو بھی اگر کمرے میں بند کر دیا جائے کچھ دن کے لیے تو بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اپنا آ کر کے مجھ سے بات کر لے. تو اس عمر کے حصے کے اندر, جس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو اس کے اوپر جہنم واجب ہے. اس حصے کے اندر اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال کر آ جاتے ہیں. اور اس قوم کی تہذیب جس کے یہاں ماں بہن بیٹی کا فرق نہیں ہے, کتے اور خنزیر کا گوشت کھانے والے آج ہمارے رہنما مقتدی بن گئے, اس سے زیادہ ذبح حالی کا حال اور کیا ہوگا کہ جو خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے, کتے کا گوشت کھانے والا ہے, جس کے یہاں ماں بہن بیٹی کے اندر فرق نہیں ہے, آج اس کو مسلمان سمجھتا ہے. ارے یار وہ دیکھو کیا خوبصورتی ہے. اللہ کے بندے ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی, یہ ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی. یہ جتنا دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے, یہ ٹی وی, یہ ڈش, یہ ساری چیزیں جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے دوستو, ادھر آنکھ بند ہوگی, ادھر جب آنکھ کھلے گی تو وہاں کا نظام ہی کچھ اور ہوگا. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی, وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا واٹ از یور نیم, وہاں پوچھا جائے گا من رب کو, تیرا رب کون ہے. اگر رب کو پہچانا ہوگا تب کہے گا کہ میرا رب کون ہے. اگر رب کو پہچانا ہی نہیں, کبھی رب کی بات ہی نہیں سنی, کبھی رب کی بات مانی نہیں, تو کیا جواب دے گا؟ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں. ماں دین, تیرا دین کیا تھا؟ کیا کہے گا آج کا مسلمان؟ تو رشوت دینے کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا یہ حق ہے, رشوت ستانی یہ میرا حق ہی ہے. ماں دین, تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا کہے گا؟ پیسہ, مالی, میرا مال, یہ حق ہے اس کا. جو حرام اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا تھا آج اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حق. کہتے ہیں یہ حق ہے, نہیں تو کہتے ہو تو انہوں نے خوشی سے دیا تھا, میں نے تو اس لیے رکھ لیا. کون خوشی سے دیتا ہے؟ اگر اس کا بس چلے رشوت دینے والے کا تو تجھے دو ایسی لاتے دیکھو کہ تجھے پتا چل جائے خوشی سے کون دے رہا ہے. لیکن کیا ظلم, ظلم کا نظام ہے, جنگل کا نظام ہے کہ جو جس کو چاہے مار دے, جو جس کو چاہے کچھ کر دے. لیکن کیا ہے کہ نظام ایسا ہے, بس اسی جمہوری نظام کو صحیح کرنا ہے. کیوں جمہوری نظام کو صحیح کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا تو اسلامی نظام ہمارے لیے کیوں نہیں یہ فائدہ مند؟ آج ہمارا نظام لے کر اہل یورپ اپنا نام جڑا رہے ہیں, ہمارے نظام میں سے چوری کر کر اپنے یہاں کا نظام کہتے ہیں. ہمارے یہاں کا نظام تو ایسا ہے کہ پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا, اور لوگ پیٹرول ڈالتے ہیں, خود پیسے رکھتے ہیں اور چلے جاتے. یہ کہاں سے سیکھا؟ جب ملک کا حاکم ایسا ہو کہ اس کے دل میں چوری کا خیال نہ ہو, تو اس کی جتنی رعیت ہوگی اس کے دل میں بھی خیال نہیں ہوگا. گھر کا حاکم اگر ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, تو اس کی رعیت کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوگا. لیکن حاکم وقت اگر چور ہو تو کیا ہوگا؟ رعیت کے اندر بھی چوری چوری ہوگی. طالبان نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ 5 سال حکومت. لیکن ان کے دور حکومت کے اندر کیا تھا؟ اسلامی نظام تھا. دنیا کو صرف تکلیف کس بات کی تھی؟ اس اسلامی نظام کی تکلیف تھی کہ اگر یہ نظام دنیا کے اور لوگوں نے دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس نظام کی طرف متوجہ ہو جائیں. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ بہانہ بنا کر کے اس نظام کے اوپر حملہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نظام کو پیدا کیا, تو جو اللہ کو نہیں مار سکتا وہ اس کے نظام کو بھی کبھی ختم نہیں کر سکتا. آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس نظام کو قائم کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے, اور وہ نظام بھی موجود ہے جو اللہ نے نازل فرمایا تھا. کفار ساری دنیا مل کر کے اگر دوبارہ لڑنا چاہے تو بھی 10 سال سے مسلمانوں سے لڑتی رہے, اس نظام کو ختم نہیں کر سکتے. یہ نظام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا, یہ نظام نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام اجنبیت کے اندر پھیلا تھا, آج اسلام اجنبی ہے. کسی سے پوچھو داڑھی رکھو گے؟ کہتے ہیں داڑھی. ایک حبشی تھا کالا, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, وہ جنگل میں جا رہا تھا, اس کو آئینہ مل گیا. تو اس نے آئینہ اٹھا کر کے جب دیکھا تو اس نے کالی شکل, لمبے لمبے دانت. اس نے کہا بھائی اتنا بدسورت ہے تو, جبھی تو تجھے لوگ یہاں پھینک گئے, پھینکا اور چلا گیا. تو آئینہ اسلام کے آئینے کے اندر دیکھو, پھر جمہوریت کا پتہ چلے گا. آج کیا ہے؟ اسلام کی قدر نہیں ہے. آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں ہم, مسلمان ہیں. بھائی کیسے مسلمان ہو تم؟ ایسے 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 ہمارا باپ فلاں تھا, دادا فلاں تھا, دادا نانا فلاں تھا, اور ہم فلاں ہیں. تو اسلام کو تعارف کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کیسا اسلام ہے تیرا کہ تجھے تعارف کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ پھٹے کپڑوں کے اندر جہاں اترتے تھے لوگ دور سے دیکھ کر پہچان جاتے تھے صحابی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اسلامی نظام کے لیے کوئی وسیلہ پیدا فرمائے, اور کوئی ایسا مرد مومن کھڑا کرے کہ جو اسلامی نظام کو نافذ کرے. دوستو جب تک یہ نہیں آئے گا, یہ جتنی مشکلات ہیں کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں صحیح کر لے گا, کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. کبھی رب کعبہ کی قسم کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. اگر صحیح ہوگی, جب تک مکمل اسلامی نظام نہیں ہوگا اس وقت تک کبھی کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام عطا فرمائے, اور مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمائے. اور اللہ نے نازل فرمایا صرف ہم نافذ کرنے کا ارادہ کریں, اور دلوں میں ہمارے یہ ہو کم سے کم دعا تو کریں کہ اللہ اسلامی نظام عطا فرما. کریں گے دعا کریں گے کہ اسلامی نظام ہو. دوستو اسی میں رہ جاتے, کفریہ نظام میں ہماری نجات ہے ہی نہیں. نہ وہ نظام ہمارا ہے نہ وہ لوگ ہمارے. ہمارے تو نبی تھے, ہمارے تو صحابہ تھے, ہمارے تو تابعین تھے, ہمارے وہ اولیاء اللہ تھے جن کا نام آج ہم لیتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نام ان کا لیتے ہیں لیکن کام ان کا کرتے. آج اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے, یہاں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور جو مسلمان جس مشکل میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جملہ مشکلات کو آسان فرمائے. یہاں آنے والے حاضرین و حاضرات اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. میری بس بات ختم ہو گیا. اگلے جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پہ پھر بات ہوگی. جن حضرات کا وضو نہ ہو وضو کر کے دوبارہ مسجد کے اندر آ جائے, اور ایک نکاح والے حضرات جلد سے جلد آگے تشریف لے جائیں. میر لیاقت علی کے نواسے اور نواسی کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا جوان بیٹا کینسر کے مزی مرض میں مبتلا ہے. اور 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو پلاتے رہے, انشاءاللہ کینسر صحیح ہو جائے گا. انشاءاللہ